حكم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والعمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين العطرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الناس، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لأحد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلى الله عليه محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا ایک حصہ جس میں آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے طور پر حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حالات اور اس وقت کی ذمہ داری اور بعد کے زمانے کے حالات اور ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس کلام کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حسینی تحریک اور اس کے اثرات. کل آپ کی خدمت میں مختصر طور پر تحریک کی تعریف پیش کی کہ تحریک جو ہے وہ اس کو حرکت ہے جہاں پر ایک عمل جاری رہے، جس کا سلسلہ جاری ہو. عام طور سے بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں لیکن وہی تحریکیں باقی رہتی ہیں کہ جن کا مقصد بڑا ہوا کرتا ہے، اور ایک تحریک جو شروع سے لے کر مسلسل جاری ہے کہ اسی کا ایک حصہ خود تحریک کربلا ہے، کہ جو در حقیقت انبیاء کی تحریک کو جاری رکھنا جو کچھ کربلا میں انجام پا رہا ہے وہ تاریخ کے بیچ کا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کا ربط جڑا ہوا ہے پہلے کی تحریکوں سے بھی اور بعد کی بھی ساری تحریکوں سے، جو جا کر اختتام ہوتی ہے حضرت امام ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کی تحریک، بہتر یہ ہوتا کہ کربلا کو ہمیشہ تحریک ہی کے نام سے یاد کیا جاتا، نہ ایک واقعے کے نام سے، نہ ایک حادثے کے نام سے، بلکہ کربلا کو تحریک کربلا یا تحریک حسینی کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جاتا، یا اسی سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ قیام عاشورہ یا قیام کربلا، یعنی قیام کے مطلب ہے اٹھ کھڑا ہونا، نہ بیٹھنا۔ تحریک میں لازم ہے کہ عمل جاری رہے، کوشش ہمیشہ جاری رہے۔ اگر کربلا کو تحریک کے نام پر جانا جاتا تو کربلائی تحریک کا سلسلہ آج تک ہر جگہ جاری ہوتا اور اس کے اثرات بھی ہمیں مسلسل مل رہے ہوتے۔ اگر تحریک کے طور پر ہم لیتے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے کربلا کو اپنے فائدے کے طور پر لیا ہے، اور وہ بھی فائدہ جس کو ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ کربلا اس لیے تھی تاکہ اس دنیا میں انسانی معاشرے میں تبدیلی پیدا کرے جس کا نتیجہ آخرت میں بھی پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں نتیجہ نہیں، آخرت حتمن ہے، لیکن آخرت در حقیقت دنیا کی تبدیلی کے نتیجے میں ہے۔ آخرت مزرعہ آخرہ اس دنیا کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ کربلا اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے کرسچینٹی میں تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے دی تاکہ اپنی قوم کو نجات دے دیں، پھر قوم جو بھی کرنا ہو کرتی رہے، جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی ہے ان کے اپنے نظریے کے مطابق، چونکہ اسلامی نظریے کے مطابق جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، قربان نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لیکن کرسچینٹی کے نظریے کے مطابق جناب عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا آپ کو، اور انہوں نے اپنا خون بہا دیا، تو اس کے بعد اب قوم کو جو کرنا ہو کرے، جناب عیسیٰ کا تنہا خون کافی ہے جو پوری قوم کو اور پوری کرسچینٹی کو نجات دے دے۔ یقیناً حسین ابن علی کا خون، حسین ابن علی کا خون پوری بشریت کو نجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کرسچینٹی کا تصور ہے، بلکہ وہ اس طرح سے کہ جیسے جیسے حسینی تحریک میں شامل ہوتے رہیں نجات ملتی چلی جائے گی۔ توجہ فرمائی آپ نے، نہ یہ کہ ہم جو کچھ، ایک بہت ہی عجیب مسئلہ ہے عزیزوں، بعد میں شاید ہم اور عرض کر سکیں، کہ حسینیت مسلسل عمل کا نام تھا۔ حسینیت ایسے عمل کا نام ہے کہ بڑھتے بڑھتے حتیٰ شہادت کی منزل سے بھی گزر جایا جائے۔ شہادت ایک عمل ہے، یعنی اپنے بچوں کو میدان میں پیش کرنا، خود میدان میں آنا، خود قربانی دینا، یہ عمل کی بہت ہی بلند قسم کا نام ہے۔ چھوٹے عمل یہ ہیں کہ انسان دن بھر میں جو دوڑ بھاگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہتا ہے، یہ چھوٹے اعمال ہیں، لیکن یہ سب عمل کرتے کرتے اگر انسان اللہ کی راہ میں شہادت تک پہنچ جائے تو یہ عظیم ترین عمل قرار پاتا ہے۔ حسینیت در حقیقت عمل کا نام ہے، لیکن ہم نے حسینیت کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اس طرح سے ہم نے لوگوں کو حسینیت کے نام پر باعمل بنانے کے بجائے بے عمل بنانے کی کوششیں جاری کر دیں۔ یہ بہت ہی عجیب ہے، بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ۔ حسینیت وہ تھی کہ جو کم عمل کرنے والے لوگوں کو کربلا میں میدان میں لا کر اتنے عظیم عمل تک جنہوں نے پہنچا دیا کہ اگر کربلا نہ آتے تو اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھے بلند، بل عظیم لوگ تھے، بلند لوگ تھے، زہر قین معمولی انسان نہیں تھے، وہب قلبی معمولی نہیں تھے، لیکن وہب قلبی ایک مسیحی تھے، مسیحی سے حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہوئے، کرسچن تھے۔ جناب زہر قین جو عثمانی تھے، یعنی خلیفہ سوم کے بڑے سپورٹرز میں سے تھے، اس لیے جب میدان کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں سے ایک فرد نے جناب زہیر کو حسین ابن علی کے لشکر میں دیکھا تو پکار کے آواز دی، اے زہیر تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا۔ تم اس لشکر میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ لیکن امام نے انہیں نجات دی، امام نے انہیں اپنی تحریک میں شامل کیا، کیونکہ ان کے اندر اس تحریک میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی. لیکن جب یہاں آ گئے تو عمل کا ایسا مرقع پیش کیا کہ اگر یہاں نہ آتے تو اتنی عظیم تصویر ان کی ہمارے کبھی سامنے نہ ہو. تو کربلا مسلسل عمل کا نام ہے. کربلا میں مسلسل کس قدر عمل انجام دیا، صرف نماز پڑھنا نہیں، صرف دعائیں پڑھنا نہیں، صرف شب عاشور عبادت میں گزارنا نہیں، یہ سب بھی بہت عظیم عمل تھا، لیکن عمل کی ساری منزلیں طے کرتے کرتے مقتل میں شہادت کے مقام تک پہنچنا، یہ عمل کی بلند ترین منزل ہے. یعنی راہ خدا میں انسان خود کو شہادت کی منزل تک پہنچائے، یہ عمل کی اعلیٰ ترین منزل ہے. یعنی اس قدر بیدار کر دیا تھا حسین ابن علی نے انہیں کہ اب ان کے لیے شہید ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ جان دینی پڑے تو اس کا بھی کوئی فکر نہیں تھی. خود کی جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچوں کی جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا. خود کہہ رہے ہیں مولا اگر ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہزار مرتبہ مارا جائے، قتل کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، تو پھر بھی ہم آپ کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں. اسے کہتے ہیں تحریک، یہ حرکت. اس کے بالکل برعکس ہم آئیں اور آ کر لوگوں کو بجائے کربلا کے ذریعے کے بیدار کرنے کے، حرکت میں لانے کے، تحریک میں شامل کرنے کے، ان کو ثواب کی اور جنت کی لوریاں دے دے کر اور سلا دیں. یعنی اچھا بھلا حرکت کرنے والا انسان ہماری مجلس میں آئے، اس کو ہم اتنا ثواب کی لوری دیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا ثواب تمہارا پکا ہو گیا ہے، جنت بھی تمہاری لکھی جا چکی ہے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی بیدار انسان کو سلا دینا، یعنی عمل کرنے والے انسان کو بے عمل بنا دینا. دیکھیں دو کربلا میں کتنا بڑا فرق ہے. حسین ابن علی کی کربلا وہ ہے کہ جو کم عمل کرنے والوں کو اتنا باعمل بنا دے کہ سارے عمل سے گزرتے گزرتے شہادت کی منزل تک پہنچ جائیں، اور ہماری بنائی ہوئی کربلا وہ ہے کہ اچھے بھلے باعمل انسان کو بھی بے عمل بنا کر رکھ دیتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے، کتنی جدائی ہے ہماری کربلا میں اور حسین ابن علی کی کربلا میں. حسین ابن علی کی کربلا بیدار کرنے کے لیے ہے، ہماری کربلا سلانے کے لیے. حسین ابن علی کی کربلا زندہ کرنے کے لیے ہے، ہماری کربلا زندہ لوگوں کو مردہ میں تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے کو مردہ میں تبدیل کر دینے کے لیے. عاشور کر لیا بس ہو گیا، محرم کر لیا بس ہو گیا، مجلس کر لی بس ہو گئی، ہو گیا ثواب، ہو گیا پکا. اب اس کے بعد الوداع، حسین ابن علی کو الوداع کیا، خدا حافظ، اور آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا آرام کر لیا. یہ دو کربلا کا دو الگ الگ تصور عزیزو. جن لوگوں نے کربلا کو تحریک سمجھ کے لیا ہے وہ آج بیدار بھی ہوتے جا رہے ہیں، باعمل بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کربلا کو فقط ثواب کا ایک واقعہ سمجھ کے لیا ہے وہ آ کر اپنے قوم کو کربلا کے نام پر بے عمل کرتے جا رہے ہیں. یہ دو الگ کربلا ہے. اور صرف الگ کربلا یہ نہیں ہے، بعد میں شاید ہم آپ کے سامنے عرض کریں کہ ابھی جو بہت بڑے پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ حتیٰ دو کربلا کے درمیان میں ٹکراؤ باقاعدہ، نہ صرف ٹکراؤ بلکہ اس بات کا بھی امکان نظر آنے لگا ہے، اور ایسی پاسبلٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ حتیٰ شیعوں سے ایک گروہ اپنے آپ کو جدا کر لے، جس کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر. ہم انشاءاللہ شاید آپ کے سامنے کسی دن تھوڑا سا مختصر طور پر بیان بھی کریں کہ یہ ابھی باقاعدہ طور پر یہ عمل انجام پر ہے. یہ کربلا کا دو منظر، دو پہلو ساتھ ساتھ ابھی دکھائی پڑ رہا ہے باقاعدہ. لہٰذا یہ کربلا ایک تحریک ہے، کربلا کو واقعہ نہیں سمجھا جائے، کربلا ایک حرکت ہے، ایک حرکت جو مسلسل چلتی چلی آ رہی تھی پہلے سے. کربلا کا رابطہ جڑا ہوا ہے بعثت سے، کربلا کا رابطہ جڑا ہوا ہے ابراہیمی حرکت سے، کربلا کا رابطہ جڑا ہوا ہے جناب، چونکہ تحریک ایسی ہوتی جو انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی. تحریک یعنی مسلسل عمل، مقصد کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا، نہ یہ کہ فقط ہم آ کر مجلس کرتے رہیں. تحریک کا مطلب فقط مجلس کرنا نہیں ہے کہ ابھی مجلسیں اتنی ہو رہی ہیں اس میں اور اضافہ کرتے جائیں، اور اضافہ کرتے جائیں، اور اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کو جتنی توفیق ہو رہی ہے مجلس کرنے کی، اگر اچھی مجلسیں ہو رہی ہیں، مناسب باتیں ہو رہی ہیں تو اچھی چیز ہے، لیکن فقط مجلس کر لینے کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا کچھ مقاصد کے لیے تحریک کے طور پر لا کے رکھا گیا، اور جتنا اس مقصد کی طرف بڑھتے جائیں، مجلسیں بھی اسی لیے لازم ہیں کہ اس تحریک میں ہمیں شریک کرتی جائیں، نہ یہ کہ اذان خانے سے باہر نکلے تو سب کچھ ختم ہو چکا، تاکہ اگر ہم بھول گئے ہوں، اگر غفلت کے پردے ہمارے اوپر پڑ گئے ہوں، اگر سو گئے ہوں، تو یہ مجلسیں آ کر ہمیں دوبارہ بیدار کر دیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان مجلسوں کو قائم کیا۔ اب تحریک کی جو ماہیت ہے، کیا ہے تحریک، وہ ہم اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم کربلا کے نمونے بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ دیکھیں، جناب نوح جب آ کر اٹھے ہوئے ہیں تو کیا سوچ کر اٹھے ہوئے ہیں؟ جناب نوح ایک تحریک لے کر چلے، ایک موومنٹ لے کر چلے۔ ہم کچھ انبیاء کی بھی تحریکوں کی ذکر کرتے ہیں، غیر انبیاء کی بھی تحریکیں ہیں جس کی بہت لمبی داستان ہے، لیکن وہ پورا سنا نہیں پائیں گے۔ شاید چند نام ہم آپ کے سامنے لیں کہ جنہوں نے آ کر اتنی عظیم خدمات تشیع کی، اسلام کی، حتیٰ انسانیت کی خدمات انجام دی، اور انہی لوگوں کے نام باقی ہیں کہ جنہوں نے آ کر تحریکیں چلائی ہیں، تحریک میں خدمت کی۔ عزیزو، ہم جیسے لوگ جو آ کر مجلس پڑھ لیں اور مجلس سن لیں اور اپنے جا کر گھر میں لگ جائیں، اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یہ ٹھیک ہے، ان کو جنت اور آخرت میں اور قبر میں کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن شاید ہم انسانیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا پائیں، حتیٰ تشیع کو کوئی فائدہ نہ پہنچا پائیں، جب تک کہ تحریک کی شکل میں تبدیل نہ کر دیں۔ البتہ اپنے اپنے حد تک انسان کرتا ہے کوشش، مثلا اگر ایک انسان آ کر ایک اذان خانہ ہی بناتا ہے، ایک مجلس ہی قائم کرتا ہے، اگر وہ یہ سمجھ کے یہ کر رہا ہو کہ حسین ابن علی کے مشن اور حسین ابن علی کی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کی خدمت انجام پا گئی اور اس کے عمل کا قیامت تک اثر باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ فقط آج، قیامت تک ایک اثر ہے۔ مثلا ایک اذان خانہ یہ بنا آپ کی نگاہوں کے سامنے، ایک تحریک کے طور پر بنا، ایک مومنٹ کے طور پر بنا، ایک مشن کے طور پر بنا، اور میں نے سنا کہ بنانے والے بہت بزرگ شخصیت بھی تھے، تو یہ عمل جاری ہے، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ایک مسجد مجلس قائم کی جائے فقط اس لیے نہیں کہ ہمیں ثواب لینا ہے، اور یہ کہ کچھ لوگوں کو تبرک بانٹنا ہے، اور یہ کہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم کیسے نہ کریں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ان نیتوں سے کی جائے تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر حسینی مشن میں اور تحریک میں شریک ہو کر ایک مجلس قائم کی جائے تو یہ مجلس قیامت تک باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ممکن ہے یہاں ممبر پہ ایک گھنٹے میں مجلس ختم ہو جائے، لیکن مجلس کے اثر قیامت تک اپنی جگہ پر باقی رہنے والا۔ خوب، جناب نوح جیسا انسان آگر کیا کر رہا ہے؟ تحریک نہ ہو تو انسان اتنی دیر تک اٹھ نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہمیں اٹھایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، پمفلیٹ بانٹے جاتے ہیں، پوسٹر لگائے جاتے ہیں، فون کیا جاتا ہے کہ آؤ آؤ آؤ، دین کا ایک کام ہونے جا رہا ہے، مجلس ہونے جا رہی ہے مثلا۔ پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کتنے لوگ آتے ہیں؟ شاید مثلا کبھی 20%، کبھی 30%، کبھی 40%۔ ایک عاشور کا دن ہوتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ابھی شاید مثلا 100% آ گئے ہوں لوگ، کوئی کچھ دیر کے لیے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے، کوئی 4 گھنٹے کے لیے، کوئی 1 گھنٹے کے لیے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اتنے لوگ ہمارے پاس نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تحریک کے طور پر ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا ہے۔ ثواب کے لیے، ہاں ثواب کے لیے اور بہت سارے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ ثواب کے لیے ہم اگر کام بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب ہے، دوسرے کام کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب ہے، دوسرا دین کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب، اس میں بھی ثواب۔ خوب، ثواب کے بہت سارے کام ہیں، تو کوئی لازم تو نہیں ہے کہ یہیں پر آ کر کریں، دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تحریک کی نگاہ سے ان مجلسوں کو دیکھا جائے تو بہت سارے ثواب کے کام انجام دے کر اپنے موقع پر یہاں بھی پہنچنا لازم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے کام چھوڑ کے نہ، جو واجب ہیں اسے بہرحال انسان کو انجام دینا ہے، واجبات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر ان مجلسوں کو تحریک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ مجلسیں کچھ اور نظر آئیں گی، ثواب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مجلسیں کچھ اور نظر آئیں گی۔ تحریک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مجلس قائم کرنے والے، انتظام کرنے والے، ذاکر بلانے والے، وہ اسے دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مجلس کچھ اور نظر آ رہی ہوگی۔ اگر تحریک کی نگاہ سے نہیں، ثواب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ، فقط فرش بچ جائے، لوگ آ جائیں، ذکر حسین ابن علی ہو جائے، بس ختم ہو گیا۔ یہ فرق ہو جاتا ہے عزیزو، یہ بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جناب نوح جیسا انسان کیا کر رہا ہے؟
اب جناب نوح کا دور جو ہے ایک ایسا دور، یہ اس طرح کی دنیا نہیں جناب نوح کے دور میں، دنیا بہت چھوٹی سی ہے، یعنی انسانوں کی دنیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت کم لوگ زندگی کر رہے ہیں، ان کم لوگوں میں اتنے جاہل، اتنے نادان، اتنے غافل کہ وقت کا اول العزم نبی آ کر انہیں بار بار حق کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے سالوں تک دیکھیں، تحریک کے عمل میں اور ثواب کے عمل میں یہی سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تحریک کا عمل وہ ہوتا ہے کہ صاحب جناب نوح جیسا انسان 950 سال، کتنے سال؟ 950 سال، یہ بھی تاریخ کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ میں ممکن ہے کچھ غلط لکھ دیا گیا ہو، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے حدیث جو ہے صحیح ہے یا حدیث غلط ہے، تحقیق کرنی پڑے گی، نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے الفاسنہ الا 50، 1000 سال اس میں سے 50 کم، یہ آیت ہے قرآن کی، یعنی 1000 سال تک جناب نوح نے اس میں سے 50 کم، چونکہ اس زمانے میں تعداد اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، 1000 ہی سب سے بڑی تعداد سمجھے کافی تھی، قدیم زمانے میں نہ کسی کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی، نہ کسی کے پاس اتنے سکے ہوتے تھے، نہ کسی کے پاس اتنا بیلنس ہوتا تھا کہ اس کو شمار کرنے میں بہت زیادہ 1000 سے آگے بڑھنا پڑے، لہٰذا الف بھائی کافی ہوتا تھا، 1000، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تو میں الف کہہ دیتے تھے، یعنی 100,000 یعنی 1,00,000، اس سے بڑی تعداد اس زمانے میں، خوب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ عام طور سے لوگوں کا شعور اتنا نیچے تھا کہ 1000 کے اوپر سوچنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا تھا، چونکہ 1000 سے زیادہ کوئی چیز دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ قرآن نے آ کر ان کی زبان میں گفتگو کا الفسنہ الا 50، 1000 سالوں تک جناب نوح نے تبلیغ کی، اس میں سے 50 کم، یعنی 950 سال تک۔ اب تھوڑا سا فرق بتایا جائے یہاں پر، اگر ہم جیسے انسان کو بلایا جائے تبلیغ کرنے کے لیے اور دیکھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ ہماری بات قبول کرنے کو تیار نہیں، تو ہم کتنی دیر تک اپنے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، مخالفت کر رہے ہیں لوگ، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہم آئے حق بات کہنے کے لیے، لیکن مخالفت ہو رہی ہے، لیکن برا بھلا کہا جا رہا ہے، یعنی یہ پہلے تصور کر لیں تاکہ جناب نوح کا عمل سمجھ میں آئے کہ کیا کیا ہے ایک انسان نے، مسلسل مخالفت، کتنی مخالفت۔ مخالفت کا عالم یہ ہے کہ اگر مثلا ہم جیسے لوگ، اگر کمزور لوگ، ہم جیسے نہیں، بہت اچھے لوگ جو بہت مضبوط بھی ہوں، اگر ان کی ساری دنیا مخالفت کر رہی ہو لیکن کم سے کم گھر کے لوگ ان کے موافق ہوں تو پھر بھی ان کا دل گرم رہے گا، امید بدھی رہے گی کہ چلو ساری دنیا مخالف ہے، محلہ مخالف ہے، سب مخالف ہیں، لیکن میرے گھر کے لوگ تو میرے ساتھ ہیں نا، واضح ہو رہی بات نا، میرے گھر کے لوگ تو ساتھ ہیں، میرا بیٹا تو میرے ساتھ ہے، میری بیوی تو میرے ساتھ ہے، میرے بچے تو میرے ساتھ ہیں۔ لیکن جناب نوح ایک ایسے مبلغ کا نام ہے کہ دنیا تو ساری اس کی مخالف ہے ہی، عزیز ترین فرد گھر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، حتیٰ ڈوب رہا ہے بیٹا پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، ڈوب جاؤں گا لیکن آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا لیکن آپ کی کشتی پہ سوار نہیں ہوں گا، طوفان آ رہا ہے، زمین مسلسل پانی اگل رہی ہے، آسمان سے مسلسل پانی برس رہا ہے، سارے گھر ڈوب رہے ہیں، جانور ڈوب چکے ہیں، سب کچھ زمین پر صرف پانی پانی دکھ رہا ہے، جناب نوح اپنے فرزند کو بلا رہے ہیں، آ بیٹا آ جا کیونکہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کشتی پہ ہم سوار نہیں ہوں گے، ہم پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ اس حد تک بیٹا شریک نہیں ہے، اس حد تک بیوی شریک نہیں کہ بیوی خود جناب نوح کے خلاف جا کر شریک ہو رہی ہے، جو پلاننگز کی جاتی ہے، جو پروگرام کی جاتا ہے جناب نوح کے خلاف، اس میں بیوی جا کر مدد کرتی ہے، گھر کے لوگ بھی شریک نہیں، ایک تنہا انسان ایک اکیلا انسان حق کے لیے ڈٹا ہوا، کون سی چیز اتنی دیر تک اسے روک سکتی ہے؟ ہم اگر آتے ہیں یہ شوق، بہت سارے لوگ سننے والے ہوں، بہت زیادہ اچھا مجمع ہو، بہت واہ واہ کرنے والے لوگ ہوں، بعد میں بھی بہت اچھے نتیجے نظر آئیں مثلا ہماری جیبوں میں، مثلا یہ سب کچھ ہمیں دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے، تب کیا کیا جائے؟ تب ہاں، مسلسل تبلیغ جاری رہنا چاہیے، چونکہ یہ سب سارے اثرات بہت اچھے ہیں۔ جناب نوح ایک ایسے مبلغ کا نام ہے کہ جیب میں کچھ دینے کے بجائے پتھر مارا جا رہا ہے۔ کتنے پتھر مارے جا رہے ہیں؟ اتنے پتھر کی یہ روایتوں میں جملہ ہے کہ پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، فرشتے آ کر انہیں اٹھاتے تھے، بچاتے تھے۔ اب پتھروں سے نکال کر ایک انسان کو اٹھایا گیا، کہا جا کے چلو بیٹھو تھوڑی دیر گھر میں آرام کرو، کہا کہ نہیں، میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحریک، یہ ہے مومنٹ، یہ ہے تحریک۔ کربلا میں سب روک رہے ہیں، دونوں طرف سے روکا جا رہا ہے، ادھر حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، ادھر عمر سعد کا لشکر بھی کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو ہم تمہیں ماریں گے نہیں، تمہارے بچوں کو ماریں گے نہیں، تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے، تمہیں روکیں گے نہیں، جو بھی جانا چاہے حسین ابن علی کے لشکر کو چھوڑ کے چلا جائے، چلا جائے، جو بھی جانا چاہے چلا جائے۔ ادھر خود حسین ابن علی بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی جانا ہے یہاں سے چلا جائے، میں کسی کو روکتا نہیں۔ دونوں طرف سے جانے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن کربلا والے ہیں جو سب کے سب رکے ہوئے ہیں۔ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ واقعی ان کے جنت کے لیے رکے ہوئے تھے، جنت تو حسین ابن علی خود ہی کہہ رہے، لو میں جنت دیتا ہوں، جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دے دیا، یہاں تک میرے ساتھ آئے، یہی تمہارے جنت کے لیے کافی ہے، یہ لے کے جاؤ، تم جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ یعنی دونوں طرف سے کتنا اچھا موقع ہے جانے کا، کتنا اچھا بہانہ ہے جانے کا۔ ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ تلواریں ہیں، یہ 30,000 کا لشکر ہے، سب کے ہاتھ میں تیر ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، سب کے ہاتھ میں نیزے ہیں، سب حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، اگر تمہیں جنت چاہیے تو جنت کے ساتھ چلے جاؤ، چراغ بجھا دیتے ہیں تاکہ دیکھے نہ چلے جاؤ، شرم آتی ہے تو اندھیرے میں چلے جاؤ، اور بھی اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ کہیں جاؤ گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے آقا کو چھوڑ کے چلے آئے، تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم ان کی جان بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، لو بچوں کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، یہ کہہ دینا کہ ہم ان بچوں کی جان بچانے کے لیے، کوئی تم پر الزام بھی نہیں رکھے گا، کوئی تم پر اعتراض بھی نہیں کرے گا، یہ سارے موقع فراہم کیے گئے، لیکن جو تحریک حسینی میں شریک ہو گئے تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تحریک اسے کہا کرتے ہیں، یہ ہے حسینی تحریک، اور اس کا پہلا اثر وہیں خود کربلا میں نظر آنے لگا، اس کے اثرات پوری تاریخ میں نظر آئیں گے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بعد میں نظر آئیں گے، ظہور امام تک سارے اثرات نظر آتے رہیں گے، کہ تحریک کربلا کا سب سے بڑا اثر خود ظہور امام ہوگا، یہ ہم بعد میں شاید بحث کریں آپ کے سامنے، یہ سارے اثرات نظر آئیں گے، لیکن پہلا اثر جو تاریخ کربلا میں تحریک کربلا کا ہے وہ خود کربلا والے ہیں، کہ جن سے ہر طرف سے کہا جا رہا ہے چلے جاؤ، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں۔ یہ پہلا اثر، تلواریں چل رہی ہیں لیکن نہیں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ جناب نوح، اس کو روکا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، کشتی بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، سوکھے میں کشتی بن رہی ہے، پانی کی کوئی خبر نہیں، دیوانہ ہے، کیسا دیوانہ انسان ہے، کیسا مجنون انسان ہے، یہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں، انبیاء کے لیے استعمال کیے، کیسا احمق ہے یہ انسان، معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھو سوکھے میں کشتی بنا رہے ہیں، جناب نوح کشتی بنا رہا ہے تو لوگ آ کر جھنڈ جھنڈ بنا کر آتے تھے، گرو گرو، اور آ کر کھڑے ہو کر جناب نوح کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچیں آپ، یہ منظر سوچیں، ایک کام کریں، لوگوں کے لیے کریں، جن کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، جن کو نجات دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہی آ کر کیا کریں, وہی آ کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں تو کتنی دیر تک رکے گئے؟ جناب نوح کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مجلس کا ٹائم ہے تو چل کے دعوت دے دیں, نماز کا ٹائم ہے تو چل کے دو باتیں کہہ دیں, جمعہ کا دن ہے تو چل کے دو خطبہ دے دیں, یہ سب نہیں. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوتیں دیں رات میں بھی دعوتیں دیں. لیلا و نہارا کیوں؟ اس لیے کہ تحریک لے کر آیا تھا, الہی تحریک. ابھی بعد میں گفتگو ہوگی کہ کہاں سے اتنا طاقت پیدا ہوتی انسان, کہاں سے اتنا حوصلہ انسان میں پیدا ہوتا ہے, کون سی چیز ہوتی ہے جو انسان میں اس قدر حوصلہ پیدا کر دیتی ہے. ہم تو سوچ سوچ کے تھک جاتے ہیں. اگر جناب نوح کا صرف ہم تصور کر لیں ہمارا ذہن پھٹنے لگے کہ کیا کیا ایک انسان نے 950 سالوں تک. جو لوگ آ کر اسے پتھر مار رہے ہیں اسی کے لیے کشتی بنا رہا ہے, جو لوگ آ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اسی کے لیے کشتی بنا رہا ہے اور بناتا جا رہا ہے, لیکن تحریک ہے. جناب موسیٰ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. واقعہ جناب موسیٰ کا سنا, پورا واقعہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. جناب موسیٰ نے کیا کیا تاکہ اس ربط جڑ جائے, تاکہ سمجھ میں آنے لگی کہ کربلا کی تحریک کا پہلے کا حصہ کیا ہے اور بعد کا حصہ کیا ہے. ایسے نہیں کربلا ایک واقعے کے طور پر اتفاق ہو گئے. جناب موسیٰ جنہوں نے شروع میں آ کر دو ایک فرعونی کو مارا اور مر گیا وہ, اور جناب موسیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں, شہر میں تلاش کر رہے ہیں, فرعون کا لشکر ڈھونڈ رہا ہے, پولیس جو پیچھے پڑی ہوئی ہے, پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے, نبی کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ پکڑا جائے ریمانڈ پر اور لے کر جو ہے فرعون کی جیل میں ڈال کر سزا دی جائے. جناب موسیٰ وہاں سے نکل گئے. فی الحال اپنی جان بچانا ان کے لیے لازم تھا, اللہ نے یہ حکم دیا کہ فی الحال یہاں سے نکلو. نکل گئے وہاں سے. نکل کے کہاں گئے؟ نکل کے ایک نہایت ہی پسندیدہ اور سکون کی اور اطمینان کی زندگی میں. یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب انسان کی زندگی بڑے سکون اور اطمینان کی ہوتی ہے, اسے کہا جاتا ہے اب کچھ کرو, تمہیں کچھ اٹھنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں, کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, کیا ہو رہا ہے عراق میں, کیا ہو رہا ہے سیریا میں, کہ میری زندگی تو سکون سے, مجھے کیا لینا دینا, میں تو اچھے سے گزار رہا ہوں, ہمیں کیا مشکل ہے. ہاں خود کو تکلیف ہوتی تو اٹھتا ہے بیچارہ, محنت کرتا ہے, لیکن ہمارا گھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے, ہمارے بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سب لکھ رہے ہیں, سب کی فیس ہم جو ہے آمادہ کر لے رہے ہیں, گھر کی تمام سامان فراہم کر لے رہے ہیں, اچھی خاصی ہماری زندگی ہے. کیوں ایسے مسئلے میں ہم جائیں اپنا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وقت دیں کہ جس سے ہماری زندگی کا کوئی ربط نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ہماری زندگی کا کوئی ربط نہیں ہے, لیکن اس عمل سے ایک تحریک کا ربط ہے. ایسی سو تو جو ہمارے آپ نے حیرت ہوتی, یعنی مثلا فلسطین میں 2000 سے زیادہ انسانوں کو اسی ماہ رمضان کے میں اور اس کے بعد مارا جاتا رہے, بچوں کو مارا جاتا رہے, عورتوں کو قتل کیا جاتا رہے, مسلسل بم پہ بم گرتے رہیں, اور کہا جائے کہ 1-10 منٹ کے لیے آ کر ایک آواز اٹھاؤ تاکہ تمہاری آواز سے کم سے کم ان مظلوموں کو سہارا ملے کہ ہمارا کوئی پشت پناہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے کیا مطلب, ہماری زندگی تو چل رہی. عجیب نہیں ہے یہ واقعہ؟ کیوں عجیب ہے؟ اس لیے عجیب اس لیے نہیں لگتا جو کہ ہم کو ایسا رکھا گیا ہے, ایسا بنایا گیا ہے, ہم کو تحریکوں سے نہیں جوڑا گیا ہے. کربلا کو تحریک کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا ہے, اس لیے ہمیں بہت ہی نارمل چیز لگتی ہے کہ یہ فضول بیکار انسان ہے جو آ کر بیکار کی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. کیوں اس طرح کی باتیں کی؟ جیسے ممبر پہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے حسین ابن علی سے لوگ کہتے تھے, کیا ضرورت تھی حسین ابن علی کو حج چھوڑ کے جانے کی؟ حج کرتے, طواف کرتے, عبادت کرتے, صحیح کرتے, منا میں ہوتے, مشار میں ہوتے, عرفہ میں ہوتے, اللہ کے گھر میں ہوتے, اللہ کے گھر میں عبادتیں کر رہے ہوتے, یہ سب کچھ چھوڑ کے بچوں کو لے کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ جان دینے کے لیے صحرا میں, مقتل میں, کوفے میں, کربلا میں کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہم کو لگتا ہے یہ کیا ہو, ہم سے کیا لینا دینا ہے, جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کچھ کرے. اس حد تک بھی تیار نہیں ہوتے کہ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 1 گھنٹے کے لیے آ کر ایک نعرہ لگا دیں, شریک ہو جائیں, کچھ نہ کہیں, کم سے کم لوگوں میں شریک ہو جائیں, اس حد تک بھی دیں. کیوں؟ اس لیے ہم کو کبھی کسی تحریک سے نہیں جوڑا گیا ہے، فقط ہم کو ثواب سے رکھا گیا. کیا اس عمل کے ثواب ہیں؟ پہلا سوال یہ کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں مجلس میں تبرک بانٹ رہے ہیں، اس کا ہاں ثواب ہے، مجلس میں تبرک بانٹنے کے ثواب ہے. لیکن اگر ہمیں حسین ابن علی کے نام کی ایک ہولڈنگ لگانا پڑے جس سے دنیا لوگ پہنچانے کہ حسین ابن علی کیا تھے، کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ چونکہ اس کا ثواب ابھی ہمیں نہیں بتایا گیا، لہذا یہ کام کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، کیوں کسی نے نہیں بتایا. حتیٰ اگر ثواب کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے شاید بہت ثواب ہو، لیکن چونکہ ثواب کی نگاہ سے ہمیں کسی نے نہیں دکھایا، لہذا ہم اپنی دو گلیوں کے درمیان میں حسین ابن علی کو محدود کر کے رکھ دیں گے. پورا مدراس جانے یا نہ جانے ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو تو ثواب مل رہا ہے، ہم کو تو تبرک مل رہا ہے، ہم تو بریانی بانٹ رہے ہیں، ہم تو کھلا رہے ہیں، ہم نے تو کر لیا اپنا کام. کتنے ہزار انسانوں کو عراق میں، سیریا میں، آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، پتہ نہیں ہوگا حتمن، کہ اگر ایک فقیہ کا فتویٰ نہ ہوتا تو آج کربلا بھی شاید ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتی. عراق کی فوج نے نہیں روکا عزیز، دو دن کے اندر 40% سے زیادہ عراق کو لے چکا تھا ISIL کا، فاسد اور ظالم اور جابر اور صفاق اور وحشتناک گروہ، دو دنوں کے اندر سب کچھ لے لیا تھا. بغداد سے بالکل قریب اور دوسری طرف سے کربلا سے بالکل نزدیک ہو چکے تھے. اور وہ جن کا نعرہ یہ ہے کہ حتیٰ رسول اللہ کے روزے کو بھی ہم نہیں رہنے دیں گے، علی اعلان کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب میں داخل ہونے کا ہمیں موقع مل گیا تو رسول اللہ کے روزے کو بھی ہم نہیں رہنے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے روزے کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ آج اربعین میں لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ کی تعداد جا رہی حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے، اگر آ کر ایک فقیہ نے وہاں پر فتویٰ نہ دیا ہوتا اور حکم جہاد نہ دیا ہوتا، اور البتہ اس حکم جہاد کے باوجود بھی ابھی اتنے سارے لوگ نہیں اٹھے لیکن پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں اٹھے، اگر وہ نہ ہوتا تو آج نہ سامرہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، نہ کاظمین ہوتا، نہ کربلا ہوتی، نہ نجف ہوتا، نہ نجف کا حوضہ ہوتا. یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن جناب موسیٰ جیسا انسان وہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے سکون کی زندگی ان کو ملی، یعنی پہلے فرعون کے گھر میں تھے، فرعون کے گھر میں ظاہری اعتبار سے مشکل نہیں تھی، جناب موسیٰ کی روح تڑپ رہی تھی دربار فرعون میں، لیکن ظاہری اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں بھی جناب موسیٰ تڑپ رہے تھے. مارا فرعونی ہی کو مارا اور مجرم قرار پائے، فرعون کی عدالت میں جناب موسیٰ مجرم قرار پائے، لہذا موسیٰ کو پکڑ کر لایا جائے، ان کو سزا دی جائے. جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، جناب موسیٰ چلے گئے. جانے کے بعد کیا کیا؟ اب یہ قرآن کی پوری داستان ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ پڑھی ہوگی، پوری داستان ہم بیان نہیں کرتے. جاتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ جہاں پر ایک نبی سے جناب موسیٰ کی ملاقات ہو گئی. وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہوئی ملاقات، کہ جا کر بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں، تھکے ہوئے تھے، پریشان، ایک درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا لوگ آ کر اپنے بھیڑیوں کو اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں سے، سب پانی پلا رہے ہیں، اور دو خواتین، دو محترم خواتین کنارے چپ چاپ کھڑی ہوئی ہیں کہ سب پانی پلا کے. واقعہ سنا ہے نا، ابھی تو بہت مجلسوں میں انبیاء کا واقعہ بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے میں تن چند جملہ بیان کر دیتا ہوں جلدی جلدی. یہ قرآن کی پوری داستان، یعنی قرآن نے یہ داستان بیان کی، تاریخ کی بھی داستان نہیں ہے. جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سب پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، سب کھانا پانی نکال رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لیکن یہ دو بیچاری لڑکیاں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کنویں کی طرف نہیں بڑھ رہی. پوچھا تم کیوں نہیں بڑھ رہی ہو، کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ کہا کہ ان لوگوں کے درمیان میں جانا مناسب نہیں، یہ لوگ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے. یہ دونوں لڑکیاں جناب شعیب نبی کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی اپنے جانور کو پانی پلانا چاہتی تھی، وہ بھی زحمت کر رہی تھی، وہ بھی خدمت کر رہی تھی، لیکن لوگوں کے درمیان میں جا کر نہیں، بلکہ جب یہ چلے جائیں، مرد لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اگرچہ پانی اس وقت تک ممکن ہے گندا ہو جائے، اگرچہ ممکن ہے پانی کو جو ہے، چونکہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہم برداشت کریں گے، لیکن مردوں کے درمیان میں جا کر داخل نہیں ہوں گے. جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ کو رحم آیا ان کے اوپر، کہا ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتی، لاؤ تمہارے جانوروں کو ہم پانی پلا دیتے ہیں، اور ان کے جانوروں کو جا کر جناب موسیٰ نے پانی پلا دیا اور وہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ لڑکیاں واپس آئیں، کہا کہ تمہیں میرے بابا بلا رہے ہیں، جا کے خبر دی کہ چونکہ پہلے پہنچ گئی، ہر روز وہ دیر میں جایا کرتی تھی چونکہ دیر میں پانی پلا دی تھی، آج وہ پہلے پہنچ گئیں۔ تو جناب شعیب نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہوا، پہلے کیسے آ گئیں، کیسے تمہیں پہلے نوبت مل گئی؟ کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے، لیکن ایک جوان جو بہت ہی شریف اور بہت ہی نجیب جوان تھا، اس نے ہمارے اوپر رحم کھایا اور ہمارے جانوروں کو آ کر اس نے پانی پلا دیا، اس لیے ہم آج جلدی آ گئے۔ کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے۔ یہ واقعہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ موسیٰ کی زندگی کیسی تھی اور کیسی زندگی کو چھوڑ کر جناب موسیٰ اپنی تحریک کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ لے کے آئے موسیٰ آگے، جوان ہے موسیٰ، قوی ہے موسیٰ، امانت دار ہے موسیٰ، اولو العزم نبی ہے موسیٰ، جناب شعیب سے بھی زیادہ عظمت رکھنے والے ہیں موسیٰ، کیونکہ جناب شعیب اولو العزم نبی نہیں ہے۔ جناب شعیب کے لیے قرآن نے کہا کہ 100,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔ قرآن کی آیت یہ بھی ہے، الفا میں او یزیدون، 100,000 لوگوں کے لیے یا 100,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کے لیے جناب شعیب نبی بن کے آئے تھے۔ ایک چھوٹی جماعت کے نبی تھے، لیکن بزرگ تھے، عمر زیادہ تھی۔ جناب موسیٰ کو بلا کے لائے، بات چیت ہوئی، سارا مسئلہ، ہاں آپ بھی نبی ہیں، سارا مسئلہ جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ جناب شعیب نے وہاں پر آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم یہاں آئی گئے ہو، بتایا کہ میں کس طرح فرعون سے نجات پانے کے لیے اور فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے میں نے ایک فرعونی کی جان لے لی ہے، وہ جرم کر رہا تھا اور اس سے نجات پانے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ کہا اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، فرعون یہاں تک نہیں آ پائے گا، فرعون کا لشکر بھی یہاں تک نہیں آ پائے گا، تم میرے مہمان بن جاؤ، آؤ میرے ساتھ رہو۔ اور میرے ساتھ ہی نہیں، اب یہ زمان قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ اسی وقت جناب موسیٰ نے بات کی، جناب شعیب نے، یا کچھ دن انتظار کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب بھی بات کی، یہ قرآن میں کہیں نہیں درج ہے۔ جناب شعیب نے موسیٰ سے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ رہی رہے ہو تو میں اپنی ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، لیکن مہر دینی پڑے گی۔ کہا مہر کیا ہوگی؟ کہا مہر یہ ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، خالی ہاتھ ہو۔ دیکھیں اسلام میں شادی کا خرچ صرف اور صرف لڑکے کے اوپر ہے، باقی کسی پر نہیں ہے، یہ توجہ رکھیں۔ یہ ہماری ساری شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ اسلامی شادیاں نہیں ہیں، ہندوئزم کی شادیاں ہیں، جہاں ان سے لیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ بھی ابھی سمجھ گئے ہیں، ابھی انہوں نے بھی یہ سارے غلط کام کرنا چھوڑ دیے، لیکن ہم نے ان کے غلط کام کو پکڑ کے لے رکھا ہے کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہے۔ عجیب ہے، ایک جملہ ہم نے شاید بنگلور میں کہا، یہیں رائے بیٹا مجھے یاد نہیں کہاں پہ کہا تھا، کہ ہم نے نہیں علی پور میں کہا کچھ دن پہلے، کہ ہم نے آ کر، اسلام نے آ کر ہندوستان میں دوسری قوموں کو بہت اچھی اچھی چیزیں دیں اور ان سے بڑی بیکار چیزیں لیں۔ تو جو ہے آپ نے پوری زندگی میں، نہ صرف زندگی میں بلکہ اپنے دین میں بھی، حتیٰ عزاداری میں بھی، عزاداری تک میں بھی، ہم نے انہیں توحید سے آشنا کیا، اگرچہ سب نے قبول نہیں کیا لیکن کہنے لگے ہاں خالق ہمارا ایک ہی ہے، ایشور ہمارا ایک ہی ہے، پالنے والا ہمارا ایک ہی ہے۔ ہم نے ان کو توحید سے آشنا کیا، کہ البتہ ان کی بھی پرانی کتابوں میں ہے توحید، لیکن وہ ساری کتابیں نہ ان کا پنڈت پڑھتا ہے نہ ان کا کوئی رہبر پڑھتا ہے۔ ان کے ویداز میں، ریگ ویداز اور شام ویداز میں بہت ہی عمیق توحید موجود ہے، حتیٰ گیتا میں بھی، لیکن نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ ہم نے آ کر انہیں عملی طور پر توحید سے آشنا کیا، ہم نے انہیں بہت سارے ان کے سوشل مسائل کو حل کیا، اسلام نے آ کر حل کیا، ورنہ اتنی پست اور اتنی گری ہوئی قوم تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا، واقعاً کچھ بھی نہیں تھا۔ طبقاتی نظام کی بنیاد پر جو تھوڑا نیچے درجے کا انسان تھا اسے حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، ابھی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اپنے گھوڑوں کا، اپنے جانوروں کا، اپنے کتوں کا زیادہ احترام تھا، لیکن ایک درجے کے نیچے کے انسان کا کوئی احترام نہیں تھا اس ملک میں۔ اگر اسلام نے انہیں دیا کہ نہیں انسان برابر ہیں، انسان کا احترام ہے، انسان کی عزت ہے، ہم نے انہیں مساوات دی اسلام کی، اور خود طبقاتی نظام لے لیا کہ یہ سید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ خان ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ درجات ہیں، یہ رتبے ہیں۔ درجات ہیں، مثلا درجات کوئی بھی نہیں، صرف ایک درجہ ہے وہ سادات کا ہے، وہ بھی سادات کا مرتبہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ کی خاندان سے ہیں، چونکہ اسلام میں خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے سادات کا مرتبہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کی نسل سے ہیں تو رسول اللہ کے دین کی زیادہ حفاظت کریں گے. اصل میں دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے عزیزو. شاید آپ لوگوں میں بہت سارے سادات بھی ہوں. سادات یعنی جہاں مرتبہ بلند ہوتا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. شہید مطہری نے لکھا ہے کہ سادات کا احترام اس لیے ہے زیادہ کیونکہ ان کے اوپر دین کی حفاظت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. توجہ ہونا ہے آپ نے، اور کرنا بھی چاہیے. غیر سادات کو سادات کا احترام کرنا بھی چاہیے. البتہ ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ غیر سادات کے لیے لازم ہے کہ سادات کا احترام کریں، لیکن سادات کے لیے لازم نہیں کہ اپنا احترام مانگیں. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، دو چیزیں جدا جدا ہیں نا. حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ میرا احترام کریں، کبھی نہیں چاہتے تھے. امیر المومنین کبھی نہیں چاہتے تھے میرا احترام کریں، لیکن دوسروں پر لازم ہے کہ اس نسبت کی بنیاد پر ان کا احترام کریں. میں کہاں سے کدھر آ گیا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے، ہم نے، اسلام نے آ کر اس قوم کو، اس دنیا میں، ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں دیں، اور ان سے ہم نے کیا لیا؟ عجیب و غریب چیزیں دیں. کیا کیا لیا ہے؟ شادی بیاہ ہو تو دیکھو کیا لیا ہے، مزداری ہو تو دیکھو کیا لیا ہے، دین کے دوسرے مسائل ہو دیکھو کیا لیا ہے، ہاتھ پہ نگاہ کرو تو لگے پتہ ہی نہیں فرق پڑتا کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. راستوں میں ہم لوگ عام طور سے پہچانتے ہیں ہاتھ کو دیکھ کر، مثلا ہاتھ کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ کس سے ہے. ابھی جو ہے سنی اور ہندو کو تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن شیعہ اور ہندو کو پہچاننا بہت مشکل کام. ہم کچھ کہہ نہیں رہے، ہم کسی سے منع نہیں کرتے کسی کو کسی کام سے، یہ ہمارا مقصد نہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہم نہیں اپنے آپ کو الجھانا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو دوسری قوم انجام دے رہی ہمیں اچھی لگے اسے لینا شروع کر. اسی میں ایک شادی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اسلام میں شادی یعنی کیا؟ اسلام میں شادی یعنی یہ کہ فقط اور فقط شادی کرنے والے مرد پر ایک خرچ کرنا لازم، اور وہ کیا؟ وہ مہر کا دینا. اور اگر مہر اتنی زیادہ ہو کہ اس میں پیسہ بچتا ہو تو لڑکی والے اس میں کچھ دعوت بھی کر سکتے ہیں، کچھ جہیز بھی تیار کر سکتے ہیں اسی مہر میں سے. کس میں سے؟ ابھی بھی حتیٰ ایران میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں. لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکا کے پیدا ہوتے ہی پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی بھی ہے. واقعی نا آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو، بالکل الٹا لگ رہا، یعنی لڑکی پیدا ہونے پر پھر کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی، ذرا بھی فکر نہیں ہوتی. لڑکا پیدا ہونے فکر ہوتی ہے، ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اب جہیز کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، لڑکی کی جہیز کا انتظام لڑکے کی طرف سے، گھر تیار کرنا پڑے گا، دوسرے سامان کرنے پڑیں گے، یہ زیورات اور وہ سارے خرچ کرنے پڑیں گے. ایران میں اگر شادیاں نہیں ہوتی تو لڑکوں کی کمزوری کی بنیاد پر، یعنی لڑکے اگر فقیر ہیں ممکن ہے. ہندوستان میں شادیاں نہیں ہوتی تو اس لیے کہ لڑکی کے گھر والے فقیر ہیں بیچارے. یہ بالکل اپوزٹ مسئلہ ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب شادی کا مسئلہ آیا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بریکٹ میں بیچ میں عرض کر رہے ہیں جو لازم ہے، ضروری ہے. یہ مشکلات ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسلام ہماری نگاہوں کے سامنے. جناب زہرا، امیر المومنین آ کے چپکے سے شرماتے ہوئے آ کے رسول اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ شرما رہے ہیں، دیکھیے شرمانے کی بات ہو، شرمانا بھی چاہیے. کہا شادی کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، فاطمہ سے پوچھیں گے پھر بتائیں گے. میں خوش ہوں لیکن فاطمہ سے پوچھ کر، بیٹی سے پوچھ کر. یہ بھی ہندوئز رسم کی ہے کہ ماں باپ نے بیٹھ کر جو طے کر لیا بیٹی کو مجبوراً اس کو ماننا ہی ماننا، ایک مرتبہ پوچھتے بھی نہیں کہ کم سے کم دل تو راضی ہو جائے، اپنے آپ کو آمادہ تو کر لے. نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے باپ کا تو بس ہو گیا ہے، ماں کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے. علی جیسا لڑکا آیا ہوا ہے، علی جیسا، ابھی لڑکا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ شادی کے لیے آئے ہیں، ہے نا، علی جیسا لڑکا آیا ہوا ہے رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کے لیے، لیکن پھر بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فاطمہ سے پوچھ لیں گے پھر جواب دیں گے. جا کے وہاں بھی پوچھا جناب زہرا خاموشی خاموشی سے جو بابا آپ کی مرضی, اور پھر آگے پوچھا کیا ہے مال دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے, چونکہ شادی جو ہے مال دنیا بھی چاہیے کیونکہ مہر دینا ہے. کہا کہ ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ ہے. کہ تلوار تم مجاہد ہو, راہ خدا کے تلوار کی تمہاری ضرورت ہے, گھوڑے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جہاد کرنے کے لیے دور دور تک جانا پڑتا ہے, لیکن زرہ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یعنی توجہ کریں, زرہ جو میدان جنگ میں دشمن کے حملوں تیروں تلواروں سے بچاتی ہے, زرہ سمجھ رہے ہیں نا, زرہ یعنی لوہے کی کڑیوں کا لباس جو جسم پر پہن لیا جاتا ہے, تاکہ دیکھا تو ہوگا نا سیریل فلموں میں ادھر ادھر تو دیکھا ہوگا نا, زرہ جو میدان جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے, لیکن شادی میں رسول اللہ نے اسی زرہ کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑا لازم ہے, مہر دینا اتنا زیادہ ضروری ہے, یہ نہیں کہ چلو میری بیٹی کا مہر چھوڑو بعد میں دے دینا کوئی بات نہیں ہے. ابھی لڑکے سب سے زیادہ کہتے ہیں چلو مہر ہے بیوی سے معاف کرا لیں گے, پتہ نہیں ابھی تک کتنے لوگوں نے مہر معاف کرا کے بیٹھے ہوئے, مہر نہیں دینے کو تیار ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں مہر تک نہیں دیتے. یعنی ایک خاتون کا اتنا بھی حق جو ایک حق اللہ نے معین کیا وہ بھی نہیں دیتے, کہتے ہیں معاف کرا لیا. چلو شروع میں معاف کرا لیا اس لیے کہ پیسہ نہیں تھا, بیچارے تھے, زندگی بھر پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہی نہیں, زیارت کرنے جائیں گے تو تنہا چلے جائیں گے, حج کرنے جائیں گے تو تنہا چلے جائیں گے, کوئی اور دوسرا کام کرنے جائیں تو نہ چلے, ایک مہر جو دینا تھا وہ بھی دینا ہوا تھا وہ بھی معاف کرا چکے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اسلام ہے. کہا کہ زرہ جو اتنی زیادہ لازم ہے انسان کی زندگی تیر و تلواروں سے بچانے کے لیے, کہا اے علی تمہیں تلوار کی ضرورت تو ہے, گھوڑے کی ضرورت تو ہے, لیکن زرہ بیچ دو, زرہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے, بیچ کے کیا کرنا ہے, کہا اللہ کے مہر ادا کرو, مہر دو, فاطمہ کا مہر دو. پھر وہ جو علی بن ابی طالب نے مہر دیا, اسی مہر سے جناب رسول اللہ نے جناب زہرا کو جہیز بھی دیا اور دعوت بھی کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا زیادہ شاید آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہو, کر بھی نہ پائیں, ماں باپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں, تو جو ہمارے ہیں کم سے کم رکاوٹ سہارا بنے ان کے لیے, معاشرہ ان کو ادھر ادھر کہے گا, کم سے کم گھر والے سہارا بنے, جناب نوح کی طریقے سے تنہا نہ چھوڑ دیں کہ گھر والے, باہر والے تو کہہ ہی رہے ہیں کہ دیکھو کیا شادی کر رہا ہے, گھر والے بھی کہنا شروع ہو جائیں. خوب جناب موسیٰ نے کیا کیا, کہا ٹھیک ہے شادی کریں گے. کہا کیا ہے تمہارے پاس, کہا کچھ نہیں, خالی ہاتھ ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, مصر سے نکل کر بھاگے ہوئے ہیں, فرعون کا لشکر میرا پیچھا کر رہا ہے, فرعون کی پولیس, کیا ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے, پھر مہر کے طور پر 8 سال تک میرے جانوروں کو تمہیں چرانا ہوگا. کتنے سال تک, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے, یہ روایت بھی نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت کا ہے کہ 8 سالوں تک تمہیں مہر کے طور پر آ کر تمہیں میرے جانوروں کو چرانا ہوگا, اگر 2 سال زیادہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یعنی 8 سال تک تو لازم ہے چرانا, لیکن اگر 2 سال تم نے بڑھا دیا تو اچھا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, 2 سال دن 10 سال تک بھی کر سکتے ہو. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول, شادی ہو گئی, جانور چرانے لگے, اور جانور اس زمانے کی سب سے بڑی پراپرٹی ہوتی تھی, اس زمانے میں انسانوں کی پراپرٹی, حتیٰ زمین بھی اتنی زیادہ قیمتی, کیونکہ زمینوں میں کوئی اتنا اناج نہیں ہوتا تھا, کھیتی نہیں ہوتی تھی, کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا, اصلی جو پراپرٹی ہوتی تھی لوگوں کی وہ جانور ہوتے تھے, اسی کا دودھ پیتے تھے, اسی کا گوشت کھاتے تھے, کہاں روٹی ملتی تھی. آپ کو شاید خبر نہیں ہے, یہاں پہ جو بزرگ لوگ ہیں شاید ان کو کسی حد تک اندازہ ہو, اگر وہ کبھی دیہاتوں میں رہے ہوں کہ حتیٰ 50 سال پہلے اور 60 سال پہلے اور 100 سال پہلے 70 سال پہلے کس کو روٹی ملتی تھی کھانے کو, گندم کی روٹی کسے ملتی تھی کھانے کو, ہے اندازہ نا. تو اس زمانے میں 2000 سال پہلے جناب موسیٰ کے زمانے میں, 2000 سے بھی اور پہلے, کہاں وہاں پہ کچھ غلہ پیدا ہوتا تھا, کہاں, وہ بھی ایسی سرزمینوں پر بہت کم پیدا ہوتا. تو اصلی سرمایہ جو ہوا کرتا تھا لوگوں کا وہ ہوتے تھے جانور, جانور زیادہ تھے. سب سے زیادہ دولت مند انسان کون ہوتا تھا جس کے پاس جانور زیادہ ہوں, جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلاتے ہیں، چلانا شروع کر دیا۔ اب ایک نبی، جوان نبی، اس کی بیوی جو نبی کی بیٹی، اور جانور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اچھی پراپرٹی، یعنی ایک اچھی پراپرٹی، نہایت سکون کی زندگی، سب کچھ ہے، نبی جیسا سسر، نبی کی بیٹی بیوی اور بچے اور جانور اور پراپرٹی اور سکون کی زندگی، یہ سب بہترین زندگی جناب موسیٰ جی رہے ہیں۔ ادھر سے قرآن کی آیت آئی، موسیٰ تمہیں سکون کی زندگی جینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں تحریک الہی چلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تم تحریک کے لیے آئے ہو، تم مومنٹ کے لیے آئے ہو، تم لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہو، تم لوگوں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم فرعون سے نجات دینے کے لیے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ نکلو وہاں سے، موسیٰ فرعون کی طرف بڑھو، کیونکہ وہ طغیان کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، لہذا موسیٰ نکل جاؤ۔ موسیٰ نکل گئے۔ اب موسیٰ نے ہم لوگ طرح سے نہیں کہا کہ ہماری زندگی تو ٹھیک ہے، ہم سے کیا لینا دینا، روزے قدس سے ہمیں کیا لینا دینا، فلسطین سے ہمیں کیا لینا دینا، بیت المقدس سے ہمیں کیا لینا دینا، اسلام کی مقدس سرزمین سے ہمیں کیا لینا دینا، اسلام کے قبلہ اول سے ہمیں کیا لینا دینا، انبیاء کی سرزمین سے ہمیں کیا لینا دینا، جس زمین کو قرآن نے دو جگہ کہا ارض مقدس، اس زمین سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ہماری زندگی تو اچھے گزر رہی ہے، ہمیں روزے قدس سے کیا مطلب، ہمیں فلسطین سے کیا مطلب، ہمیں عراق سے کیا مطلب ہے، ہمیں کربلا سے کیا مطلب ہے، ہمیں آئی ایس آئی ایل سے کیا مطلب ہے، ہمیں سیریا سے کیا مطلب ہے، جناب زینب کے روزوں کو خطرہ ہوا تو ہمیں کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے ایک دعا کر لیں گے۔ بچانے کے لیے کون آیا؟ کہا کہ وہی جو اسلامی تحریک اور حسینی تحریک کو جانتا ہے، یعنی ہندوستان پاکستان کے 6-7 کروڑ شیعوں میں سے بہت کم لوگوں کے دل چاہا کہ ہم جائیں ادھر بچانے کے لیے، اور حزب اللہ کے 1000 شیعہ وہ آگئے اور انہوں نے بچا بھی لیا، جناب زینب کے روزے کو بچا بھی لیا، جو بچنے والا نہیں تھا۔ 70% سے بھی زیادہ سیریا، حتیٰ دمشق کے آس پاس کے علاقے بھی سب ان کے ہاتھ میں آ چکے تھے، اور سیریا کا حاکم وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر جانے کی تیاری میں تھا، بالکل بالکل تیاری میں تھا کہ ادھر سے، ادھر سے حزب اللہ اور ادھر سے جناب قاسم سلیمانی اور ان کے گروہ ایران سے پہنچے، اور انہوں نے آ کر نجات دی۔ یہ ایسی، یہ 2000 سال پرانے زمانے کی بات نہیں، قصہ نہیں ہے، یہ ابھی یہی چند مہینوں کا کام ہے اور چند سالوں کے درمیان یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو۔ خوب، فرق کیا ہوا ہم میں ان میں، فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ ہمارے پاس ثواب والی کربلا ہے، ثواب والا دین ہے، ان کے پاس تحریک والا دین ہے اور تحریک والی کربلا ہے، فرق یہ ہے، حرکت ہے، لہذا اس میں بیداری ہے۔ وقت تمام ہو گیا میرے خیال سے، جی صلی علی محمد وعلیم۔ چند نمونے ہم آپ کے سامنے اور بھی پیش کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے، عظیم نمونے، واقعا لذت انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، ہو چکا ہے، چونکہ یہ سب نہیں ہے ہمارے سامنے، اس لیے ہمارے دین میں اتنی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ کیوں قرآن نے آ کر انبیاء کی اتنی داستانیں بار بار بیان کی ہیں؟ اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ان انبیاء کی داستانوں کے ذریعے سے اپنے دین کو ہم صحیح جگہ پر رکھ سکیں۔ آج جب ہاتھی مجلسوں میں انبیاء تک کی داستانیں بیان نہیں ہوتی تو اسی لیے، تاکہ پھر دین کی رخ جو ہے بدلتا چلا جائے، ایسا بنتا چلا جائے کہ ہمیں یہی دین نظر آئے، یہی خاموشی دین نظر آئے۔ کربلا ایک تحریک تھی حسین ابن علی کی، جو صرف مکے سے نہیں شروع ہوئی، 61 ہجری سے نہیں شروع ہوئی، جو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اور بہت بعد تک جاری ہے۔ خود حسین ابن علی نے بھی بہت پہلے شروع کیا تھا، جس تحریک میں امام نے صرف اپنے جوانوں کو، صرف اپنے لشکر کو ساتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئے تھے، کہ ممکن ہے اس تحریک کے ذریعے سے بیدار کرنے میں شاید جوانوں کا اتنا بڑا کردار نہ ہو جتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ امام صرف جان دینے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر لوگوں کو بیدار کرنے آئے تھے۔ اگر صرف جان دینا ہوتا اور جنگ کرنی ہوتی تو فقط جوان کی ضرورت تھی، صرف جنگ کرنے والوں کی ضرورت تھی، صرف تلوار چلانے والوں کی ضرورت تھی۔ ایسے 90 سال کے انسان کی ضرورت نہیں تھی جس کو تلوار چلانا جس کے لیے بہت مشکل ہو جائے، جب اپنے کمر میں پٹکا مضبوطی سے باندھے کہ میری کمر جو ٹیڑھی ہوئی ہے تھوڑا سیدھی ہو جائے، جو اپنے آنکھوں پر گری ہوئی بھووں کو اوپر اٹھا کر پیشانی سے رومال باندھے تاکہ اچھے طریقے سے دیکھ سکے میدان جنگ۔ ایسے بوڑھوں کی کربلا میں ضرورت نہیں تھی اگر فقط جنگ کے لیے حسین ابن علی آد، لیکن جب تحریک کے لیے آیا جائے گا تو بوڑھے بھی چاہیے ہیں، بچے بھی چاہیے ہیں، عورتیں بھی چاہیے۔ جس سے جو عمل انجام پا جائے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوا۔ لہذا ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ 6 مہینے کا بچہ اگر نہ آتا تو 6 مہینے کے بچے کو پیاس برداشت نہ کرتی پڑتی، اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ ہاں اگر واقعی کربلا کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید 6 مہینے کے بچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تحریک کربلا اور بیداری کے عنوان سے دیکھا جائے اور کربلا کے اثرات کے حساب سے دیکھا جائے تو اس 6 مہینے کے بچے کی ضرورت 18 سال کے جوان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لازم ہے۔ 18 سال اس لیے جو کہا جاتا ہے، ورنہ شاید عمر میں کچھ کمی زیادتی ہو، لیکن یہ جو مشہور تاریخ اسی طرح لازم ہے، 6 مہینے کا بچہ ہونا لازم۔ حسین ابن علی اپنے چھوٹے سے، ایک شہادت جو بہت کم پڑھی جاتی ہے چونکہ یہاں پہ ذاکرین صرف وہی مصائب پڑھتے ہیں جو لمبا ہو اور دیر تک ہو، جس پہ زیادہ رونا ہے، لیکن کربلا میں بہت ساری شہادتیں ہیں جو دیر تک بیان نہیں ہو سکتی ہیں، البتہ لازم ہے کہ بیان ہو۔ ہم نے بھی تاریخیں معین کی کہ 10 دن میں 10 مصائب بیان کیے جائیں گے، اس کے علاوہ پھر کربلا میں اور شہادتیں کیا ہوئیں، کیسے ہوئیں، کون تھے، کیسے لوگ تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے آئے تھے، کیسے جان دی، چونکہ ہمیں تحریک کے طور پہ تو نہیں دیکھنا ہے، بس جس عمل سے زیادہ رونا آ جائے وہی صرف دیکھنا ہے۔ پوری کربلا کو دیکھنے کے لیے ممکن ہے بعض عمل میں رونا اتنا زیادہ نہ آئے، چونکہ 2 منٹ کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہم نے کربلا سے صرف وہ واقعات اٹھائے ہیں مجلسوں کے لیے کہ جو دیر تک پڑھے جا سکیں، جس میں دیر تک رونا آئے، جبکہ کربلا میں اور بہت سارے واقعات ہیں، اور بہت سارے صحابی ہیں، بہت سارے عظیم انسان ہیں جنہوں نے شہادت دی۔ ایک واقعہ جو بہت زیادہ معتبر مقاتل میں مقتل کی، مقتل کہتے ہیں ان کتابوں کو جس میں حسین ابن علی کی شہادت کی پوری داستان لکھی، بہت سارے مقتل ہیں، اہل سنت کے بہت سارے مقتل ہیں، شیعوں کے بہت سارے مقتل ہیں، معتبر مقاتل ہیں۔ معتبر اور اتھینٹک مقاتل میں ایک بچے کی شہادت کا زیادہ ذکر ہے، جو کبھی بھی شاید آپ نے بعض جگہ ہم نے پڑھا لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، لیکن لازم تھا حسین ابن علی کو یہ بھی قربانی پیش کرنا۔ بعض روایتوں کے حساب سے وہ بچہ کربلا ہی میں آ کر پیدا ہوا ہے، ایک دن یا چند دن کا بچہ۔ امام آئے ہیں آخری وقت میں در خیمہ پر اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ناولنی طفلی صغیر کی اودعہ، میرے چھوٹے سے بچے کو لا کر مجھے دو تاکہ میں اسے الوداع کہہ لوں، تاکہ میں اس سے رخصت ہو لوں۔ چھوٹا سا بچہ، مطلب بعض روایتوں کے حساب سے چند دن یا ایک دن کا بچہ، صرف امام آخری وقت میں آئے ہیں اور آ کے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ لوں اور اس سے خدا حافظ ہوں۔ اس بچے کا نام عبداللہ رضیع ہے، جن کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئیں، اردو میں بھی ایک کتاب، پوری کتاب لکھی گئی ہے جناب عبداللہ ابن رضیع کے بارے میں۔ رضی یعنی شیرخوار، دودھ پیتا ہوا بچہ، کہ معتبر مقاتل میں اس بچے کا ذکر زیادہ ہے، حتیٰ جناب علیہ صغر سے بھی زیادہ ذکر اس بچے کی شہادت کا ہے، کہ امام جب آئے ہیں خیمے کے دروازے پر اور آ کے آواز دیا ہے میری بہن میرے بچے کو لاؤ مجھے دو، کہ اودعہ تاکہ میں اپنے بچے سے الوداع ہو لوں۔ کربلا میں خیموں میں، خیمے کتنی دھوپ روکیں گے اور کتنی گرمی کو روکیں گے، ان خیموں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ کہتے ہیں اللہ تش ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزیزو حسین ابن علی 6 مہینے کے بچے کو لے کے گئے،
لے کے تو جا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جا کر حسین ابن علی کیا کہیں گے, کیونکہ یہ وہ امام ہے, یہ وہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے کہ جس نے آج تک کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے, فقط دیا ہے. اہل بیت کا ہاتھ کبھی کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں اٹھا ہے, فقط دینے کے لیے اٹھا ہے. کبھی کچھ مانگنے کے لیے نہیں اٹھا ہے, فقط لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اٹھا ہے. لیکن آج علی کا لال, ساقی کوثر کا بیٹا, فاطمہ کا لال میدان کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے جا رہا ہے, کچھ مانگنے کے لیے جا رہا ہے. نہیں معلوم حسین جائیں گے تو کیا کہیں گے, کیسے کہیں گے, کس انداز سے کہیں گے. گئے اور جا کے صرف اتنا کہا, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم پہ مجھ پر رحم نہیں آتا, اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ, اس بچے پر رحم کھاؤ, یہ بچہ پیاسا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے کہیں جا بلب نہ ہو جائے. لیکن جواب میں حسین ابن علی کو کیا دیا گیا, ایک 3 پھل کا تیر آ کر گلے پہ لگا, فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْعُزْنِ إِلَى الْعُزْنِ, بچے کے گلے میں تیر سے سوراخ نہیں ہوا بلکہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین ابن علی کے ہاتھوں پر بچہ ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے پہلے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا, کسی کے جنازے پہ حسین جاتے تھے تو 7 عباس و علی اکبر ہوا کرتے تھے, لیکن جب حسین پہ سب سے زیادہ سخت وقت آیا تو اب نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے, حسین تنہا ہے, ایک ہاتھ میں بچہ ہے, بچے کے گلے پہ تیر لگا ہے. اب حسین کیا کرے, ایک ہاتھ سے تیر کو نکالے یا بچے کو سنبھالے, اب یہ معلوم نہیں کہ کیسے میرا آقا نے اپنے بچے کو سنبھالا اور زمین سے تیر نکالا جو تھوڑا سا خون, کتنا خون ہی تھا 6 مہینے کے بچے کے جسم میں, وہ بھی پانی سے خشک ہو گیا, ہاتھوں میں لیا. حسین اس خون کو کیا کرے, اب جو لے کے بچے کو آگے بڑھے, صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے کے تو ہم نے تو دیکھ لیا لیکن ماں کے سامنے یہ تصویر کیسے دکھائی جائے. کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آخر میں جا کے آواز دی, علی اصغر کو لے جا. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ 4 برس کی بچی آئی اور آگے کہنے لگی, اے بابا میرے بھیا نے پانی پی لیا لیکن میں پیاسی رہ گئی. اب جو رضا کا دامن ہٹایا ادھر سے ماں آ گئی تھی, یہ ماں ہے حسین کی مشکل کو جانتی ہے, یہ ماں روئے گی نہیں, گریا نہیں کرے گی, فریاد نہیں کرے گی, صرف ایک جملہ کہا, اے میرا آقا مجھے خبر نہیں تھی کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہر کر دیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون, سالم الذین ظلموا ای من قلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان و انصار میں